الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف بنایا، یعنی تمام مخلوقات پر اللہ پاک نے فوقیت عطا فرمائی. یہ آسمان یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ چاند سورج یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ ستارے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پتھر اور درخت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یعنی جتنی چیزیں ہمیں کائنات کے اندر نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اور ان تمام مخلوقات پر اللہ پاک نے انسان کو فوقیت عطا فرمائی، یعنی اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ان تمام مخلوقات میں سے چھانٹ کر اشرف المخلوق جو انسان ہے اس میں سے پیدا فرمایا. اللہ کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جو اشرف المخلوق انسان بنایا اس میں تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. اور میرے بھائیوں دوستو بزرگو، انسان بنانے کے بعد بھی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی ضائع اور نہیں کر دیا اور ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا کر کے ایمان جیسی قیمتی دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. یہ اللہ پاک کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے خزانے میں سے قیمتی دولت عطا فرمائی. جس دولت کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ جو آدمی اس دولت کو ذرہ برابر بھی بچا کر لے کر جائے گا، اللہ پاک اس دولت کے پر کیا کریں گے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمے کی دولت ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو وہ ایمان عطا فرمایا. ایک اللہ والے سے سنا کہ اگر اللہ پاک کسی کو فرعون جیسی حکومت دے دے، قارون جیسا خزانہ دے دے، قوم شعیب جیسی تجارت کی منڈی عطا فرماوے، اور قوم سبا جیسے باغات عطا کر دے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسی چودراہٹ دے دے، مگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک انسان کے پاس دنیا کے ظاہر کے اعتبار سے کوئی شکل صورت اس کے پاس نہیں ہے، مگر اس کے پاس ایمان ہے، ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگو، اللہ پاک اس کو مرنے کے بعد دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں. اتنی قیمتی دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. اس ایمان کے بول ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس سے کیا مطلب کیا چاہا جاتا ہے؟ کہ ہمارے زبان پر جو کلمہ ہے وہ پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر آ جاوے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جاوے. غلط یقین دلوں سے نکالنا ہے، صحیح یقین کو دلوں کے اندر داخل کرنا ہے. غلط یقین کیا ہے؟ کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے سبب سے ہوتا ہوا دیکھ کر سبب کو سب کچھ سمجھنے لگے، ہم اسباب کو سب کچھ سمجھنے لگے. ان اسباب کا یقین دلوں سے نکالنا ہے، ایک رب کا یقین دلوں کے اندر بٹھانا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے. میرے اللہ تنہے تنہا سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سارا کا سارا اللہ کا غیر ہے، وہ نفع نقصان پہنچانے میں میرے اللہ کی محتاج ہے، میرا اللہ نفع نقصان پہنچانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، اس بات کا یقین دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو کچھ آج تک ہوا اللہ ہی نے اپنی قدرت سے کیا، وہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ اللہ ہی اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، آئندہ قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کے ارادے سے ہوگا، کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی کچھ نہیں کرے گا، جو کچھ کیا ہے وہ میرے اللہ نے کیا ہے، اس بات کا یقین دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ نفع نقصان پہنچانے میں کسی چیز کے محتاج نہیں، اور ساری چیزیں ساری شکلیں نفع نقصان پہنچانے میں میرے اللہ کی محتاج ہے، اس بات کا یقین دلوں کے اندر اتارنا ہے. جیسے چوٹی محتاج ہے اسے جبرائیل امین بھی محتاج ہے، جیسے چوٹی کچھ نہیں کر سکتی ہے اسے جبرائیل امین بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. خود قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں دین کو روک دوں تو کوئی ہے جو رات کو رات لا سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک دین کو روک دے تو قیامت تک کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو رات کو لا کر بتاوے. اگر میں رات کو روک دوں تو کوئی ہے جو دین کو لا سکتا ہے؟ اگر میں ہواؤں کے چلنے کے نظام کو روک دوں تو کوئی ہے جو ہواؤں کو چلا دے؟ اگر میں آسمان سے بارش کا برسانے کے نظام کو روک دوں تو کوئی ہے جو آسمان سے بارش برسا سکے؟ یعنی وہ ذات صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ وہ میرے اللہ کی ذات ہے. اس بات کا یقین دلوں کے اندر بٹھانا ہے. اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارنے کے جو طریقے لے کر آئے ہیں ان طریقوں پر 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی طریقے چل رہے، رواجی ہے، سماجی ہے، فیشنیبلی ہے، یہود و نصارہ کے ہے، جو بھی طریقے دنیا کے اندر رائج ہے، ان تمام طریقوں کے اندر 100% ناکامی کا یقین، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس کے اندر 100% کامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. اللہ کو وہی طریقہ پسند ہے. جو عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے زیادہ مشابہ ہوگا، زیادہ قریب ہوگا، وہ کل قیامت کے دن زیادہ اللہ کے نزدیک کے قبولیت کے قریب ہوگا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اللہ کو پسند ہے. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگو، ایمان کلمے والے ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اگر ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اگر کسی کے طریقے کی محبت ہو تو کس کے طریقے کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت. آپ کے ایک ایک عمل کی طریقے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. وہ ایمان اللہ پاک نے مجھے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ ایمان والا اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے. آتا ہے روایتوں کے اندر کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک ایمان والا، ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلا دے رہے گا. اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلا دے رہے گا. اس سورج کا وقت پر نکلنا، چاند کا وقت پر نکلنا، بارش کا ہونا، گرمی کا، سردی کا، یہ سارا جو نظام جو ہے نا وہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک ایمان والا، ایک کلمے والا جب تک اس زمین پر باقی رہے گا، اللہ پاک پوری کائنات کو چلاتے رہیں گے، پورے نظام کو چلاتے رہیں گے.
Excuse me brothers, there's a white Camry holding everyone up in the car park. 672-802. Could you please remove your car?
جب تک ایک ایمان والا، ایک کلمے والا، ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا، اللہ پوری کائنات کو باقی رکھیں گے. اتنی اونچی نسبت اللہ پاک نے مجھے آپ کو عطا فرمائی. صرف انسان ہونا کوئی حاصل نہیں، انسانوں تو انسانوں سے دنیا بھری ہوئی ہوگی، مگر جب ایک ایمان والا، ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں ہوگا تو اللہ پاک پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. یہ اللہ کی 14 منزلہ عمارت ہے جو ہے نا، 7 زمین 7 آسمان کا نظام، اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ایمان والا ہے. جس دن وہ نہیں رہے گا اللہ پوری کائنات کو توڑ دیں گے, ختم کر دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے, اور تیسرا انعام اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو وہ دیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. کتنی اونچی نسبت اللہ پاک نے مجھے آپ کو عطا فرمائی, کتنا اونچا مقام اللہ پاک نے مجھے آپ کو عطا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا کوئی معمولی چیز ہے. بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, ان کی امتیں بھی دنیا میں آئی, اور بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کی ہیں, حالانکہ مستقل ان کی شریعت تھی, اللہ پاک نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی, اس کے باوجود بھی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی. مگر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے بغیر کہے اس امت میں پیدا کیا. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس امت میں پیدا کر کے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی ذمہ داریاں دی, بہت بڑی ذمہ داری اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جس ذمہ داری کے لیے اللہ پاک دنیا کے اندر اپنے معصوم بندے یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتے تھے, وہ ذمہ داری اور وہ کام اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں عطا فرمائی. وہ کام اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا, وہ ذمہ داری اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی. کیا اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے؟ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا, یہ امت بھی آخری امت ہے, اس امت کے بعد کوئی امت دنیا میں آنے والی نہیں. تو جو ایمان کے لیے, جو کلمے کے لیے, جو دین کی محنت کے لیے اللہ پاک نبیوں کو سلسلہ جاری فرمایا تھا, وہ کام وہ ذمہ داری اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے صدقے میں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. آج میرے بھائی اور دوستو بزرگو, اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اسی بات کو امت کے اندر چل پھر کر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کر کے جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی, اس ذمہ داری کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے, ایمان والے کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے اور اس کو کیسے پورا کرنا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہے, اس سے ہمیں یہ باتیں ملے گی, کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے امت کے جس طبقے پر محنت فرمائی تھی, 23 سالہ قلیل مدت کی زندگی کے اندر, اور اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے امت کے جس طبقے کو کھڑا فرمایا تھا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے ان کی جماعت, ان کی زندگی کیا ہے, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. کس چیز کا؟ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کو کیسے پورا کرنا ہے. ذمہ داری کو بھی سمجھنا اور ذمہ داری کیسے پورا کرنا, وہ بھی ان کی زندگیوں سے ملے گا. آج میرے بھائیو دوستو بزرگو, اللہ معاف کرے ہم سب کے قصوروں کو, آج ہم نے ذمہ داری کو بھلا دیا ہے. آج دنیا کی چیزوں کے اندر مشغولیت کے اندر لگ کر ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا. ہم دنیا میں آئے تھے کس لیے اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ میں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے. مرنے کے بعد کی ایک لامحدود زندگی آنے والی, اس کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں پیدا فرمایا. اور میرے بھائی اور دوستو بزرگو, وہ ذمہ داری کیا ہے؟ خود اللہ پاک قرآن میں فرما دے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا ہم کو تو اللہ پاک نے نکالا ہے, مستقل خاص طور پر نکالا ہے, چنا ہے. انسانوں کے لیے اور ایک کام دیا ہے, ایک ذمہ داری دی ہے تأمرون بالمعروف, اچھے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اچھائی پر لانے کی فکر کرنا. ہماری زندگی بھی اللہ کی رضا والی زندگی ہو, ہماری زندگی میں بھی ہم ایسے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر رہے ہو اور آخرت کی تیاری کے ساتھ چل رہے ہو اور آخرت کی استحضار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی زندگی پر لانے کی فکر کرنا. وتنہون عن المنکر, اور برائی سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی فکر کرنا. اچھے اعمال کرنا, اللہ کی رضا والے اعمال زندگی گزارنا. اور اس دعوت کی مبارک محنت کے اندر اسی بات کو چاہا جاتا ہے, اسی بات کو چل پھر کر امت کے اندر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں کچھ عارضی وقت کے لیے آئے, ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. اس کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عقل مند کون ہے؟ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار, وہ جس کو عقل مند کہے وہ عقل مند ہے. اور آج میں اور آپ عقل مند کس کو اور سمجھتے ہیں؟ کہ جو دنیا کمانا اچھا جانتا ہو, اچھی طریقے پر اپنی ضرورتیں پورا کرنا جانتا ہو, ہم اس کو عقل مند سمجھ رہے ہیں. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے, کتابوں میں آتا ہے, روایتوں میں, کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت سے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے. یہ دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے, عارضی ہے, کب ختم ہو جائے پتہ نہیں. اصل ہمارے سامنے آخرت ہونی چاہیے, مرنے کے بعد کی زندگی ہونی چاہیے. اس کے لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو, ہمارے دل اور ہمارے دماغ دو چیزیں ہیں, ایک ہے دل اور ایک ہے دماغ. دل جو ہے وہ فکر کرتا ہے اور دماغ جو ہے وہ سوچتا ہے. ہمارے دلوں کی فکر بدل جائے اور ہماری دماغ کی سوچ بدل جائے, اور انسان دنیا کے اندر کس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, کس سوچ کے ساتھ رہ رہا ہے, یہی اصل دیکھا جائے گا. ہماری فکر اور ہماری سوچ کیا بدل جائے, جو فکر جو سوچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور جو فکریں اور جو سوچ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی تھی, وہ فکر وہ سوچ ہماری ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور آپ کی سوچ یہی تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے والا بن جائے, غلط راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر چلنے والا بن جائے, جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاؤں. اور یہی سوچ اور یہی فکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی تھی. دیکھو میرے بھائی اور دوستو بزرگو, ایمان والا کلمے والا مالدار تو ہو سکتا ہے مگر دنیا دار نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں گے کہ بعض صحابہ بڑے مال والے تھے اور بعض صحابہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور بعض صحابہ ملازم پیشہ بھی تھے, ہر قسم کے لوگ اس میں تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب ان کا انتقال ہوا ہے تو وراثت کے اندر جو مال چھوڑا ہے تو اتنا سارا سونا تھا کہ اس سونے کو کلہاڑی کے ذریعے سے توڑا گیا ہے اور وارثوں میں تقسیم ہوا ہے. مگر ہے کون؟ وہ عشر مبشرہ میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے. ان کی سوچ ان کی فکر بدلی ہوئی تھی, آخرت والی تھی. آج میرے بھائیو دوستو بزرگو, ہمیں بھی اس پر آنا ہے. اصل ہماری آخرت ہے, اصل ہماری آخرت ہے. آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے, آخرت میں کام آنے والے اعمال کے مطابق اعمال کو کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اور ہر انسان کو اللہ پاک نے اپنی آخرت بنانے کا موقع جو دیا ہے اسی دنیا کی زندگی کے اندر دیا ہے. جہاں موت آ جائے گی تو آخرت کی زندگی بنانے کا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. ہر انسان کو اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے آخرت کی زندگی کا بنانے کا اسی دنیا کی زندگی کے اندر دیا ہے. خود اللہ پاک 21 پارے کے اندر فرماتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, کہ جب یہ انسان آخرت میں پہنچے گا اور اپنے جہنم میں جانے کو اپنی بربادی کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا تو اس وقت کیا کہے گا, اے اللہ میں نے دیکھ لیا, میں نے جان لیا, سن لیا, مجھے اب دوبارہ دنیا کے اندر چانس دے دے, موقع دے دے. یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے, یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے, ہمارا ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے. آج میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, دنیا کی مشغولیت میں رہ کر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, اس کا پتہ نہیں ہے, مگر کل قیامت کے دن جب پہنچے گا آدمی اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میرا ایک ایک سانس کتنا قیمتی تھا. دنیا کی زندگی ہے تو بہت مختصر, دو زندگیوں کے مقابلے میں بہت مختصر ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر جب ہم دنیا میں آئے وہ کتنی بڑی زندگی تھی, اور جو سب سے پہلے انسان دنیا سے گیا ہے اور قیامت تک کے آنے والی زندگی آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے, لامحدود ابد الآباد کی زندگی ہے. ان دو زندگیوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے ایک زندگی ہم سب کو عطا فرمائی 60 سال 70 سال, روایتوں میں آتا ہے زیادہ زیادہ 80 سال 100 سال آدمی جی لے گا, مگر ایک نہ ایک دن دنیا کی زندگی چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے. ہے تو مختصر مگر اس زندگی پر آخرت کی ہر منزل کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس زندگی کے اندر ہم کس فکر کے ساتھ کس سوچ کے ساتھ رہ رہے تھے, اس کے اوپر ہمارے آخرت کی ہر منزل کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ انسان کہے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے, اللہ مجھے دوبارہ موقع دے دے, اللہ پاک فرمائیں گے کل لا, ہرگز نہیں, وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا. اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, انسان کا ہر سانس اس کو آخرت کے قریب لے جا رہا ہے. یہ بالوں کی سفیدی ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. ایک اللہ والے کا ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کے اندر ایک کوڑا لٹکا رکھا رہا اور اپنے نفس سے کہتے جا رہے تھے مخاطب کر کے کہ اگر تو نے آخرت کے کام آنے والے اعمال کے کرنے کے اندر سستی کی تو اس کوڑے کے ذریعے سے تیری خبر لوں گا. اعمال برابر کرتے جا رہے مگر اپنے تنبیہ کے لیے اپنے نفس کو کوڑا گھر میں لٹکائے رکھا تھا. کچھ عرصے کے بعد سفیدی داڑھی کے اندر سفیدی نظر آ گئی تو کوڑا اتار کر رکھ دیا. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے, کہا کہ اب یہ بالوں کی سفیدی اب آخرت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ اب میری آخرت قریب ہے. میرے بھائی اور دوستو بزرگو, اصل یہ ہمارا مزاج بنانا ہے. آج مزاج نہیں بنا ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں, اللہ کا نام لے لیتے ہیں, مگر مزاج ہمارا بنا نہیں ابھی تک. اور یہ ہمارا مزاج کب بنے گا, دعوت کی مبارک محنت کے اندر ہم چلیں گے, قربانیاں دیں گے, تو دنیا کی چیزوں کی محبت دلوں سے نکلے گی اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کے شوق اور اس کا جذبہ اور اس کی محبت دلوں کے اندر آئے گی. آج تو کیا ہو گیا, ذرا سی غفلت کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے دنیا غالب آ گئی. دنیا پر محنت کرتے کرتے دنیا کی چیزوں کی محبت اور اس کی بڑائی دل کے اندر آ گئی. جب اللہ کی بڑائی کو بولیں گے, اللہ کی بڑائی کو سنیں گے اور ظاہر کے خلاف ہونے کو اللہ سے ہی کہیں گے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں, چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, تو اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر آئے گی اور اللہ پاک کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی. آج تو دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر غالب ہے. اللہ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما. ایک مثال دیتے ہیں کہ جو کشتی ہوتی ہے نا کہاں چلتی ہے, سمندر میں پانی پہ چلتی ہے. جب تک کشتی سمندر میں پانی پہ چلتی رہے گی تو کشتی بھی کیا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گی, اور اس پہ بیٹھنے والے بھی خیر و عافیت کے ساتھ صحیح سالم منزل تک پہنچ جائیں گے. مگر جہاں سمندر کا پانی دنیا سمندر کا پانی کشتی میں آنا شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ کشتی بھی ڈوب جائے گی اور اس میں بیٹھنے والے بھی صحیح سالم نہیں رہے بہیں گے, وہ بھی ڈوب جائیں گے. اسی طریقے پر یہ انسان ہم سب کی مثال کشتی کے مانند ہے, اور یہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا کے سارے نقشے کیا ہے سمندر کے مانند. اگر جب تک دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گی تو ہم صحیح سالم چلتے رہیں گے. اگر جہاں دنیا کی محبت دلوں کے اندر آ گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے, جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت اور حیبت اس کے قلوب سے نکل جائے گی. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی, آج میرے بھائی اور دوستو بزرگو ہم سب کو اپنی زندگی کا خود جائزہ لینا ہے, اپنے دلوں کا اپنی زندگی کا خود جائزہ لے ہوئے ہر آدمی کہ میرے اندر کیا چیز غالب ہے. اور پھر آگے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی, یعنی قرآن کے سمجھنے سے محروم ہو جائے گی. اللہ پاک کا حکم اور ہوگا اور انسان اپنے عقل سے اور سمجھے گا. اور آگے فرمایا کہ جب میری امت آپس کے اندر گالی گلوچ اختیار کریں گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. آج میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگیوں سے دین نکلتے جا رہا ہے, ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. اس محنت کے کمی کی وجہ سے, اس محنت میں چھوٹنے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کیا بڑا نقصان ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگیوں سے دین نکلتے جا رہا ہے اور غیروں کے طریقے غیروں کی چیزیں ہماری زندگی کے اندر آتی جا رہی. آج ہم میں کا ہر آدمی مطمئن ہے کہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, تو میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں, میرا کچھ موقع ملتا ہے تو وقت لگا لیتا ہوں. نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو, مطمئن نہیں ہونا بلکہ ہمیں آگے کی فکر کرنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین زندگی کے کسی موڑ پر مطمئن نہیں ہوئے. ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے, اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند تھے, دین کے بارے میں فکر مند تھے. پر آج سب سے بڑا نقصان یہ ہے امت کا کہ امت کو شیطان نے اور ہمارے نفس نے مطمئن کر دیا. اگر میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں ہم اپنی عبادتوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا, خباثت دنیا کے اندر غالب آ جائے گی, پھر اللہ کی نافرمانی پر اللہ کا جو عذاب آئے گا اس میں کوئی نہیں بچ سکے گا. روایتوں کے اندر آتا ہے حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم ایسی حالت میں بھی تباہ برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں نیک لوگ اور صلحا لوگ موجود ہو؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں جب خباثت غالب آ جائے. آج میرے بھائی اور دوستو بزرگو اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے کہ امت کا ہر فرد اپنی زندگی کو صحیح گزارنے والا بن جائے, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے. سب سے پہلے میرے اپنی ذات مکلف ہے. اب میری اپنی ذات کیا ہے کہ محنت کا میدان ہے, کہ میری اپنی ذات سے لے کر میرے گھر والوں کی زندگی, میرے محلے والوں کی زندگی, رشتہ داروں کی زندگی, گاؤں والوں کی, شہر والوں کی, بلکہ پوری دنیا میں بسنے والی پوری انسانیت کی زندگی صحیح ہو جائے ایک اللہ کے احکامات کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اور دعوت کی مبارک محنت جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہے اس کے اندر اپنی جان مال کو وقت قربانی دیتے ہوئے ہم اس کے اندر چلنے والے بنیں. اپنے دنیا کی تقاضوں کو نمبر دو پر کرے، دین کے تقاضوں کو نمبر ایک پر کرے. ہمارے بزرگ ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نکلنا، خروج جو ہے یہ بذات خود مقصود ہے. خروج جو ہے نا بذات خود مقصود ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، نقل و حرکت کرنا. ایک تو ترتیب وہ ہے کہ زندگی کے چار مہینے لگ چکے، سالانہ چلہ لگ رہا ہے، مہینے کے تین دن لگ رہے ہیں، اور مقام اعمال کے اندر آدمی کر چل رہا ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک اللہ والے سے سنا، اگر پوری دنیا میں بسنے والے پورے تمام مسلمان ایمان والے کلمے والے اگر ترتیب کے ساتھ بھی وقت لگائیں گے تو باطل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، جب تک قربانی پر نہیں آ، جب تک قربانی پر نہیں آ. اس کے لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے اس وقت میں اسی بات کا مطالبہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی کو بڑھائے، اپنے قربانی دینے کی مقدار کو کیا کرے، بڑھاوے، اللہ سے مانگے اور قدم اٹھائے. ہم جیسی نیت کریں گے اللہ پاک ہماری نیتوں کے مطابق فیصلے فرمائیں. آج اپنی نیت کو بدلا ہی نہیں، میں نے کہا پہلے ہم میں کہا ہر آدمی مطمئن ہے کہ میں جس کر جو کر رہا ہوں برابر ہے، اتنا کافی ہے. نہیں، آگے کی نیت کرنا ہے، آگے کی قربانی بڑھانے کی نیتیں کرنا ہے ہر سال کے چار مہینے. آج ہمارے بڑوں کی طرف سے ہر سال کے چار مہینے کی آواز لگائی جا رہی ہے. تو یہ وہ مجمع ہے کہ جو ماشاء اللہ پرانے ساتھی ہے اس کے اندر وقت لگائے ہوئے ہیں، علاقوں کے ذمہ دار ہے، اپنے مسجدوں میں کام کو لے کر چلنے والے ہیں، کام میں چل رہے اپنی مسجدوں کے اندر، الحمدللہ کام میں چلنے والے یکسوئی کے ساتھ، یہ وہ مجمع ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سب اس مجلس کے اندر نیت کرے، ارادے کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی قربانی کو بڑھائیں گے اور ہر سال کے چار مہینے دیں گے، ہر سال کے چار مہینے. اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی اعمال جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس کے اندر پابندی کے ساتھ اپنی ذات سے لگنا ہے. ایک تو ہے کہ ہماری مسجد میں گشت ہو رہا ہے، اور ایک تو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میری اپنی شرکت ہو رہی ہے کہ نہیں، میرا اپنا خود بذات خود گشت میں شریک ہو رہا ہوں کہ نہیں. ایک تو ہے کہ میری مسجد کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس تعلیم کے اندر میں اپنی ذات سے بیٹھ رہا ہوں کہ نہیں. فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر پابندی سے روزانہ بیٹھنا اس نیت کے ساتھ کہ اس تعلیم والے حلقے کے ذریعے سے میں اپنے ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچا رہا ہوں، اور یہی فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں کے اندر زندہ کرنا، چھ صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہمارے گھروں میں بھی فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے، چھ صفات کے مذاکروں کے ساتھ. اور تیسرا کام جو روزانہ کے ہے، ڈھائی گھنٹے سے لے کر آٹھ گھنٹے تک کی قربانی دینا، اور ہر گھر کی ملاقاتیں کرنا، ہر گھر کو مسجد سے جوڑنا، اور ہر گھر کے ہر بالغ مرد کو مسجد والے اعمال سے جوڑنے کی فکر کرنا. جو گھر کے لوگ مسجد سے کٹ جاتے ہیں، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی ذہنیت کے اعتبار سے ارتداد ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، اعمال کی اہمیت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر گھر کے ہر فرد کی، بالغ فرد کی، مرد کی کیا کہ ملاقات ضروری ہے. اور ہفتے کے اندر ایک کام ہے، دو گشتوں کی پابندی کرنا. ایک ہمارے مقامی مسجد کا جو گشت ہو اس کے اندر دونوں نماز کے درمیان کے وقتوں کو فارغ کرنا، اور دوسرا بتا دے ہے کہ جو مشورے سے طے ہو وہاں پر اپنی مسجد و جماعت کے ساتھ وہاں پر پہنچنا. اور پانچواں کام بتا دے ہے کہ مہینے کے اندر تین دن اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جماعت بنا کر نکلے. یہ وہ مجمع ہے، ہم کسی کے ساتھ جڑ نہیں جاوے کہ چلو جماعت بنی ہے، جماعت نکل رہی تو میں بھی جڑ گیا سامان کے ساتھ. نہیں، ہم 27 دن خوب چل پھر کر محنت کریں گے، ہم میں کہ ہر آدمی اپنی جماعت بنانے کی فکر کرے. یہ پانچ اعمال اجتماعی طور پر کرنے کے ہے. جب اس کو ہم ان پانچ اعمال کو اجتماعی طور پر کریں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ہمیں عالمی فکر نصیب کرے گا. یہ اعمال کوئی معمولی اعمال نہیں ہے، یہ اعمال اعمال نبوت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال ہوا کرتے، یہ وہ اعمال ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ اور بھی مجلسیں ہوتی رہے گی, جیسے کل سے علماء کرام کا ہے اور ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کا بھی ہے, آج سے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی. ہر مجلس کے اندر ہم نیت کر کے بیٹھے, آدمی کی جو نیت ہوتی ہے نا اللہ پاک اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. دیکھو ایک تو مجلس میں صرف ثواب کی نیت سے بیٹھ جانا, ثواب تو مل جائے گا, مگر اس مذاکرے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کامل اور مکمل دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, وہ مکمل دین میری اپنی زندگی کے اندر کیسے آ جائے, اور پوری امت کی زندگی کے اندر وہ دین کیسے زندہ ہو جائے, اس نیت کو لے کر بیٹھیں گے نا انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. اللہ ہم سب کے لیے کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.